أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات الله. برادران اسلامی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، سورہ مبارکہ دہر کی پہلی آیت کے بعض کلمات ہماری فکری رہنمائی کر رہے ہیں. تقریباً یہ آیت آپ حضرات کے حافظوں میں محفوظ ہو گئی ہوگی، اور اس کا ظاہری ترجمہ بھی. اصل سورہ مبارکہ دہر کی عظمت سے آپ آشنا ہیں. یہ سورہ بطور خاص مدح اہل بیت مصطفیٰ میں نازل ہوا ہے. بطور خاص خمسہ نجبا. بعض حضرات کو خمسہ نجبا کی ذوات مقدسہ کے سلسلے میں بھی بڑا تامل ہوتا ہے، کس چیز کا ماتم کیا جائے. یہ جو مسلمانوں میں پنجتن پاک کا تصور ہے، حسن اسی تصور کو بعض حضرات قبول نہیں کر پاتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے، یہ غلو ہے، یہ کوئی عقیدت مندانہ ایک تصور ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں. اولاً تمام مسلمانوں کے درمیان یہ خمسہ نجبا، یہ پنجتن پاک کا تصور مشترک ہے، اس لیے اسے بلا سبب اختلافی نہ بنایا جائے. اور دوسری بات یہ پیش نظر رکھی جائے کہ یہ محض عقیدت مندانہ تصور نہیں ہے، یہ کوئی شاعرانہ تصور نہیں ہے، یہ نہیں کہ اپنی ذاتی عقیدت و غرض کی بنیاد پر یہ تصور قائم کر لیا گیا. جب تک قرآن مجید میں آیت مباہلہ موجود ہے، اور جب تک قرآن مجید میں آیت تطہیر موجود ہیں، اور جب تک قرآن مجید میں سورہ دہر موجود ہے، وہ اس وقت تک پنجتن پاک کا نہ تصور ختم کیا جا سکتا ہے نہ فہرست بدلی جا سکتی ہے. فہرست بھی تبدیل نہیں کی جا سکتی. یہ جو انوار مقدسہ ہیں جس میں مرکزی حیثیت یقیناً, اب مرکزی حیثیت بھی دیکھیں نا, جو جس زاویے سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہو وہ اس زاویے سے حقیقت کو دیکھتا ہے. ایک زاویے سے بیٹھ کر دیکھیے تو مرکزی شخصیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, بلا شک اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. آپ نے جتنی آسانی سے اس گردن ہلا دی اور سر ہلا دیا اور قبول کر لیا, بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس مصرے کو بھی نہیں قبول کرتے. اب میں پھر عرض کروں کس کس چیز کا ماتم کیا جائے, جسے رسول کی عظمت سمجھ میں نہ آئے اسے اہل بیت رسول کی عظمت کیا سمجھ میں آئے, جو رسول کے فضائل برداشت نہ کر سکیں وہ اہل بیت رسول کے فضائل کیا برداشت کریں گے, جو رسول کے معجزات کا انکار کریں وہ اہل بیت رسول کے معجزات کب قبول کریں گے, جو رسول کو معصوم نہ سمجھتے ہوں وہ اہل بیت رسول کو معصوم کب سمجھیں گے. کتنی بحثیں ہیں, کتنی بحثیں ہیں. جب ایک سیاسی گروہ نے اسلام کو ہائی جیک کر لیا تو پھر سب کچھ بدل کے رہ گیا, سب کچھ بدل کے رہ گیا. میں معذرت چاہتا ہوں ہائی جیک کا لفظ استعمال کر لیا, میں کیا کریں, ہوا یہ ہوا. بہرحال ایک زاویے سے دیکھیے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیثیت مرکزی ہے. میں خود آن حضرت سے پوچھئے تو وہ فرمائیں گے کہ موقع موقع کی بات ہے, دیکھو میدان کون سا ہے, موقع کیا ہے, محل کیا ہے. کبھی آن حضرت کے ہوتے ہوئے بھی مرکزی حیثیت حضرت زہرا کی ہوتی ہے. آن حضرت ہیں, موجود ہیں, مگر مرکزی حیثیت حضرت زہرا کی ہوتی ہے. حدیث کے ساتھ پڑھ لیجیے, آپ روز پڑھتے ہیں, روز پڑھا کیجیے حدیث کے ساتھ, توفیق ہو تو روز پڑھیے حدیث کے ساتھ, کہ جہاں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے تعارف کرایا تو کہا ہوں پہلا نام کیا ہے, اللہ ہم فاطمہ فاطمہ ہیں, ان کے والد ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں. مرکزی حیثیت کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ. اگر شہادتوں کے حوالے سے ہو تو مرکزی حیثیت حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ حسین کی ہے. یہاں پر ٹھہر کے ایک روایت میں عرض کر دوں, بس بے اختیار یاد آ گئی اس وقت, ابھی ذہن میں آ گئی, میں عرض کر دوں اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاؤں. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی یا سلمان محمدی, سلمان ابن اسلام, تشریف لائے. یہ سلمان ہیں جنہیں حقیقت, سلمان اور سلمان جیسے ہیں جنہیں حقیقت میں فرزند توحید کہا جا سکتا ہے, فرزندان توحید. جناب سلمان فارسی تشریف لائے, کس کی خدمت میں؟ حضرت کی خدمت میں. سر جھکا کے بیٹھ گئے. سنیے گا مومنان لاہور, سر جھکا کے بیٹھ گئے. حضور نے پوچھا کہ سلمان کچھ کہنا چاہتے؟ کہاں یا رسول اللہ, میں کیسے عرض کروں؟ میں اپنے دل کی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں میرے ایمان میں کوئی خلل تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ پوچھو. کہا اللہ کی محبت ہے, بے پناہ محبت ہے, آپ نے سکھائی ہے, آپ نے سکھائی ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کے بعد آپ کی محبت ہے, حفظ مراتب کے ساتھ علی کی محبت ہے, زہرا کی محبت ہے, حسن کی محبت ہے, حسین کی, سب کی ہے, مگر حسین کی کچھ زیادہ ہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دنیا ابھی تک سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کو بھی پہچان نہیں سکی ہے, اور ہم سب قصوروار ہیں, ہم سب مقصر ہیں, ہم سب کی تقصیر ہے. جس طرح سید الشہداء کا تذکرہ کرنا چاہیے شاید ابھی تک ہم نہیں کر پاتے, جس طرح ہمیں متعارف کرانا چاہیے ہم نہیں کرا پاتے, جس تنظیم کے ساتھ, جس تدبر کے ساتھ, جس برنامہ ریزی کے ساتھ, جس منصوبہ بندی کے ساتھ, جس منصوبہ سازی کے ساتھ, جس طرح ہمیں اس عزاداری کے ادارے کو بڑھانا چاہیے, آگے بڑھانا چاہیے اور محفوظ رکھنا چاہیے, ہم نہیں کر پاتے. اسے جس قدر بھی کریں, جو حضرات بھی شب داریاں کرتے ہیں, سینہ زنی کرتے ہیں, زنجیر زنی کرتے ہیں, قما زنی کرتے ہیں, نوحے پڑھتے ہیں, سو سلام پڑھتے ہیں, کئی کئی دن تک لگاتار مجلسیں کرتے ہیں, اللہ آپ کی اس عبادت عزا کو قبول فرمائے, اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. لیکن پھر بھی کبھی ناز نہ کیجیے گا کہ بہت کچھ کر لیا. ایک تو یہ یاد رکھیے گا, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں کر سکے, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. دوسری بات, آپ کو جو چیزیں روایتی طور پر اپنے آبا و اجداد سے ملی ہیں, جو آپ روایتی طور پہ کرتے چلے آ رہے ہیں, اس پہ ہمیشہ نظر ثانی کرتے رہیے. یہ سوچئے کہ زمان و مکان کے تقاضوں کے ساتھ آقا کی مرضی کیا ہے. مولا ابو عبداللہ الحسین کا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں, ان کا پیغام آگے پہنچ رہا ہے یا نہیں, ہم دوسروں تک ذکر امام پہنچا سکے یا نہیں. معاف کیجیے گا, میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, ایک مثال عرض کر رہا ہوں. لفظ حسین, لفظ حسین, اسم مبارک حسین, آپ پاکستان میں لفظ حسین سنتے ہیں تو فوراً ذہن جاتا ہے آقا کی طرف, ایران میں جب یہ نام آتا ہے ذہن جاتا ہے آقا کی طرف, عراق میں, عرب میں, جہاں بھی یہ نام آتا ہے, مگر یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, افریقہ میں, چین میں, جاپان میں, روس میں, ابھی کتنے مقامات ہیں جہاں یہ کیفیت نہیں ہے کہ جب نام حسین لیا جائے تو بس ذہن میں ایک ہی نام آئے, اور وہ نام ابو عبداللہ الحسین شہید کربلا کا. وہ وقت آئے گا, لیکن اس میں ہمارا آپ کا کتنا کنٹریبیوشن ہوگا, ہمارا اور آپ کا کنٹریبیوشن کتنا ہونا چاہیے, توجہ ہے. اس لیے جو وقت صرف ہو رہا ہے, جو توانائیاں صرف ہو رہی ہیں, جو فنون اور علوم صرف ہو رہے ہیں, جو سرمایہ صرف ہو رہا ہے, اس سب کو منظم طریقے سے ایک رہنما اصول کے تحت کسی کی رہبری میں, کسی کی ولایت میں, کسی عالم کی, کسی فقیہ کی, کسی مجتہد کی, کسی نائب امام کی, کسی اس شخصیت کی جو مصلحت امام کی تشخیص دے سکتا ہو, جو بتا سکتا ہوں کہ آقا کی یہ مصلحت ہے، آقا کی یہ مرضی ہے، آقا کی یہ مصلحت ہے، یہ منصوبہ ہے، تمہیں اس منزل تک جانا ہے. جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی آپ اپنے عہدے سے عہدہ برا، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکیں گے. بہرحال یہ تو چند جملے میں نے عرض کر دیے، انہیں یاد رکھیے گا اور ذہن میں وہ روایت رکھیے گا کہ آقا ابو عبداللہ حسین کا مرتبہ یہ کہ جناب سلمان فارسی پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ آپ سب کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے مگر حسین کی محبت ہے. جب حسین کا نام آتا ہے، حسین کا چہرہ سامنے آتا ہے تو میری کیفیت آقا کچھ اور ہوتی ہے. جیسے ہی جناب سلمان نے یہ کہا خود پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سلمان یہ ایمان میں خلل نہیں، کمال ایمان کی سند ہے، یہ کمال ایمان کی سند ہے. حسین کے نام پر آنکھوں میں آنسو آ جانا عشق خدا کی سند ہے، عشق مصطفیٰ کی علامت ہے، عشق مرتضیٰ اور عشق زہرا کی علامت ہے. سعادت مند ہیں آپ، پر نور رہیں آپ کی آنکھیں کہ جو سید الشہداء کے نام نامی پر نمناک ہو جاتی ہیں. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سورہ مبارک ہے دہر خمسہ نجبہ کی شان میں نازل ہوا، پنجتن پاک کی شان میں سورہ دہر نازل ہوا. اور سورہ دہر پہ کیا موقف ہے، یہ میرا پرانا جملہ ہے، ہمیشہ عرض کرتا رہوں گا کہ پورا قرآن بسم اللہ سے لے کر والناس تک قصیدہ آل محمد. البتہ قصیدے میں اور بہت سے مطالب آتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھیے ٹھہر کر کتنے مطالب آ رہے ہیں، کیا زبردست فکری اور فلسفیانہ مطلع ہے اس قصیدے کا، کتنا حکیمانہ فلسفیانہ مطلع ہے، کیا کیا صنعتیں ہیں اس میں. ادبی اعتبار سے دیکھیے تو، منطقی اور فکری اعتبار سے دیکھیے تو ذہن انسانی کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ دل کو برنگ اختہ کیا جا رہا ہے. حل اتا علی الانسان ہے، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا، حل اتا علی الانسان حین من الدہر، ظرف دہر میں، وعائے دہر میں، عالم دہر میں کوئی ایسی حین، ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب یہ انسان قابل ذکر نہ تھا، اسے ٹھہر کر سوچنا پڑ رہا ہے دہر کیا ہے، حین کیا ہے، انسان کیا ہے. اگر اس آیت کو سمجھ لیں اور پھر اس کی روشنی میں قرآن مجید کی وہ تمام آیتیں زیر غور زیر مطالعہ لے آئیں جہاں وقت، دہر، سرمد، عاصر، اجل، امد اور غرض کے ان تمام الفاظ کا ذکر ہے، یا الفاظ نہیں ہے مگر یہ مفاہیم ہیں جو ٹریلوجی آف ٹائم کو سمجھاتے ہیں. جوانان عزیز یاد رکھیے گا، یہ بحث یاد رکھیے گا، آپ کو اپنی زندگی سمجھنے کے لیے، اس کائنات کو سمجھنے کے لیے، اس کے ڈائمنشنز کو سمجھنے کے لیے، مبدا و معاد کو سمجھنے کے لیے، جب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے، کوئی سوال کرے جنت ہے تو کہاں ہے، جہنم ہے تو کہاں ہے. غالباً آج ہی کوئی بزرگوار مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، کتنے سورج ہیں، کتنے چاند ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، بتائیے اب وہ جنت ہے تو کہاں ہے اور جہنم ہے تو کہاں ہے. یہ جو کچھ بھی کہکشائیں ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں تک آپ کی ٹیلیسکوپ کام کر رہی ہے، جہاں تک آپ کی دوربین کام کر رہی ہے، یہ سب حصار زمان میں ہے. یہ سب حصار زمان ہے اور جنت و جہنم حصار زمان سے باہر ہے. جب تک یہ ٹریلوجی آف ٹائم سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک یہ بات حل نہیں ہوگی. زمان کسے کہتے ہیں، وقت کسے کہتے ہیں، لفظ وقت بھی قرآن میں آیا ہے، البتہ ایسی جگہ آیا ہے کہ بطور خاص شیطان کے تذکرے میں آیا ہے. یوم الوقت معلوم, لفظ وقت آیا کہ نہیں آیا؟ وقت آیا. دوسرے مقامات پہ بھی آیا. وقت کا لفظ ہے, اس روٹ ورڈ سے مشتق کلمات ہیں, میقات کا لفظ ہے اور الفاظ و کلمات ہیں. لیکن لفظ زمان کے بجائے قرآن مجید نے, جس کو ہم زمان کہہ رہے ہیں, حالانکہ لفظ زبان عربی ہے, لیکن یہ مفہوم جو زمان یا ٹائم کا مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے, یہ مفہوم قرآن مجید نے کہیں لفظ اجل مسمہ سے ادا کیا ہے اور کہیں لفظ عصر سے ادا کیا ہے. عصر, والعصر ان الانسان لفی خسر. اس عصر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس عصر میں, حصار عصر میں جنت نہیں ہے, حصار عصر میں جہنم نہیں ہے. حصار عصر میں, حصار زمان میں, حصار وقت میں آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے, آپ کو یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں, آپ کو یہ استعداد عطا کی گئی ہے, آپ کو یہ راہیں دکھائی گئی ہیں کہ آپ چاہیں تو اسے جہنم بنائیں, آپ چاہیں تو اسے جنت بنائیں. توجہ ہے, آپ چاہیں تو جنت بنائیں, آپ چاہیں تو جہنم بنائیں. اور یہ بتا دیا گیا, وہ جو لاز آف تھرموڈائنمکس ہیں سائنسدانوں نے پیش کیے ہیں وہ الگ, یہ لا جو یہاں پر اللہ نے دیا ایک جنرل اصول, ایک یونیورسل لا, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. کہاں خسارے میں؟ اس دنیا میں, اس زمان و مکان کے حصار میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے, یہاں آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمیشہ ان پٹ سے کم ہی ہوتا ہے. یہ ہے اصول ہے یہاں, یہ یہاں کی مجبوری ہے. اس دنیا کا عالم کچھ اور ہے, وعائے دہر کچھ اور ہے, وعائے سرمد کچھ اور ہے, لیکن اس وعائے زمان کی حقیقت یہی ہے. ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ ایک بیس اور فراہم ہو جائے, پھر بات آگے بڑھتی رہے گی کہ لفظ زمان کی تعریف ہے کیا, کس چیز کو کہتے ہیں زمان, کس شے کو کہتے ہیں زمان. آپ زمین سے ایک خاک, ایک مٹی خاک اٹھا لیجئے, کسی سے پوچھیں تو وہ بتائے گا یہ خاک ہے, یہ مٹی ہے, سوائل ہے, یہ میٹر ہے, اس کا یہ ویٹ ہے, یہ ایٹومک نمبر ہے, یہ ایٹومک ویٹ ہے, یہ والیوم ہے, یہ اس کا میلٹنگ پوائنٹ ہے, یہ اس کا ایویپوریٹنگ پوائنٹ ہے, یہ سب ساری پراپرٹیز آپ کو بتا دے گا. ٹائم کیا ہے, بہت سادہ سی تعریف ہے جو پہلے سے فلسفے کی کتابوں میں موجود ہے اور اسے ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کام آئے گی, اب بھی کام آئے گی. جسے ہم زمان اور وقت کہتے ہیں, یہ مقدار حرکت کا نام ہے. سمجھ میں آ گئی کس قدر مانوس بات ہے؟ مقدار حرکت. اس کائنات میں گوناگون حرکتیں ہیں, موومنٹس ہیں. چاند کی اپنی حرکت ہے, سورج کی اپنی حرکت ہے, زمین کی اپنی حرکت ہے, مریخ کی اپنی حرکت ہے, زہرہ کی اپنی حرکت ہے, آپ کے دل کی اپنی حرکت ہے, ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کی حرکت ہے. مقدار حرکت کا نام ہے وقت, مقدار حرکت کا نام ہے زمان. تو یہاں چونکہ حرکت ہے اس لیے یہاں زمان ہے. کسی نے پوچھا تھا آپ اس عالم کو عالم زمان کیوں کہتے ہیں, آپ نے نام بتا دیا اور ہم نے مان لیا, واہ واہ کر دی, سبحان اللہ کر دیا. کیوں کہتے ہیں زمان؟ اس لیے کہ زمان نام ہے مقدار حرکت کا, یہاں ہے حرکت. توجہ ہے, دل دھڑک رہا ہے جب تک, تب تک سلسلہ زمان کا قائم ہے. اب یہاں پر ایک نزاکت اور, جتنے نظام حرکت کے ہیں उतने निजाम वक्त के हैं, तह दर तह। एक शख्स की उम्र को भी कई पैमानों में नापा जा सकता है। अगर उस शख्स की सिर्फ नब्जें गिनी जाए जब से पैदा हुआ है वो, तो नब्जों की तादाद के मुताबिक उसकी उम्र होगी, और जितने हजार या जितने लाख या जितने करोड़ या जितने अरब खरब वो नब्जें होंगी, आगे लिख दिया जाएगा इसने इतनी नब्ज जिंदगी बसर की। अगर नब्ज को यूनिट मान लीजिए, गलत है पैमाना, बिल्कुल साइंटिफिक पैमाना है। जैसे ही बच्चे की विलादत हो पहली नब्ज रिकॉर्ड की जाए, और जब वो उसकी वफात हो आखिरी नब्ज रिकॉर्ड की जाए। अब बता दिया जाए कि इतनी नब्जें इसने जिंदगी बसर की, ठोस अटल सच्चा कतई हतमी जर्फ हयात है का पैमाना है। कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता, कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। दूसरा पैमाना, चांद के कैलेंडर से उम्र दरियाफ्त कीजिए। तीसरा पैमाना, शमसी कैलेंडर से उम्र दरियाफ्त कीजिए। आम तौर पर अगर किसी ने 100 बरस या 90 बरस जिंदगी बसर की है तो 3 साल का फर्क यूं ही हो जाता है। कमरी एतबार से जिंदगी फर्ज कीजिए कि 93 बरस होगी, और शमसी एतबार से 90 बरस होगी। 93 जो कह रहा है वो भी सच कह रहा है, और 90 जो कह रहा है वो भी सच कह रहा है, और हमारे यहां। तो इस तरह से अगर कोई शख्स ना कमरी कैलेंडर को फॉलो करे और ना शमसी कैलेंडर को, मरीख पर कमंदे डालने की कोशिश हो रही है, मरीख की हरकत के हिसाब से जमीन पर रहने वाले की उम्र मुअय्यन की जाए, मुअय्यन तो हो जाएगी, और वो भी एक साइंटिफिक तरीका होगा, वो भी सही होगी, क्योंकि राइज नहीं है, मगर अगर राइज हो जाए तो वो भी एक पैमाना होगा। वाज़े है, उम्र एक है, तवज्जो रखिएगा। पैमाने अलग हो गए तो बयानात अलग हो गए। अगर किसी को मालूम न हो कि लिखने वाले ने उम्र किस एतबार से लिखी है तो एक दूसरे को झुटलाता रहेगा, कहेगा नहीं आप गलत कह रहे हैं, 93 बरस उम्र नहीं है, 90 बरस है। वो कहेगा नहीं 90 बरस नहीं, 93 बरस है। लेकिन जब तीसरा आ जाएगा जिसे दोनों निजाम का इल्म हो, उस वक्त वो कहेगा कि नहीं ये भी दुरुस्त कह रहे हैं, ये भी दुरुस्त कह रहे हैं। चांद के एतबार से 93 बरस है, सूरज के एतबार से 90 बरस है, मरीख के एतबार से इतना है, नब्जें गिन लो तो इतना है। तवज्जो है, बिल्कुल साइंटिफिक बयान है ना, इसमें किसी को शुबा तो नहीं है, कोई मुगालता तो नहीं है, किसी किस्म का मुगालता नहीं है। जब ये बात समझ में आ गई कि इसी ज़र्फ़े ज़मान में हरकतों के निजाम के फर्क के साथ उम्रों के पैमाने का तायुन बदल सकता है, तो जिसके सामने ये ट्रिलॉजी हो, जमान भी हो, दहर भी हो, सरमत भी हो, वो अगर किसी की उम्र मुअय्यन करे तो क्या आलम होगा। इसलिए वो हदीसें उनका इनकार न कीजिए जहां पैगंबर ने अपनी उम्र बताई है, अली की उम्र बताई है कि ये जमाना खल्क नहीं हुआ था, उस वक्त से हमारा वजूद हुआ। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले, इसमें लिखा हुआ है पैगंबर ने फरमाया हमारा नूर हमारे पंजतन पाक अहले बैत का नूर आदम के तखलीक होने से 40 लाख बरस पहले था, तो कहते साहब बरस ही नहीं था तो ये 40 लाख आप किसे कह रहे हैं। अरे ये बरस नहीं था जो खाकी बरस है, ये जमीन नहीं थी, ये सूर्य سورج نہیں تھا، یہ چاند نہیں تھا، مگر کوئی اور نظام تھا جس کے مطابق حضور فرما رہے ہیں. آپ کو اس نظام کا علم جب ہو جائے گا تو آپ کو یہ روایت سمجھ میں آ جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. بہت سے محدثین ہیں علم میرے جال میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں سند تو صحیح ہے، متن سمجھ میں نہیں آتا. متن سمجھ میں نہیں آتا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ 400,000 سال یا 40,000 لاکھ سال قبل آدم، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیسے سمجھایا جائے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ بلا وجہ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں. جائیں جس گھر کی بات ہے، گھر والوں سے پوچھیں، وہ بتائیں گے، وہ سمجھائیں گے. اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن مجید میں وقت کا کلمہ آیا ہے الگ معنی میں، اجل مسمہ کا کلمہ آیا ہے الگ معنی میں، اجل کا کلمہ آیا ہے الگ معنی میں، عصر کا کلمہ آیا ہے الگ معنی میں، دہر کا کلمہ آیا ہے الگ معنی میں، سرمد کا کلمہ آیا ہے الگ معنی میں. سب معانی مفاہیم سمجھ لیے آپ نے؟ وہ مفاہیم جو وقت کی یونٹیں، وقت کے پیمانے، وقت کے نظام، وقت کے ظرف انٹروڈیوس کیے ہیں قرآن نے، وہ تو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، روایت کا انکار کر دیا. توجہ ہے؟ اس لیے یہ بحث میں نے چھیڑ دی اس مرتبہ. ٹریلوجی آف ٹائم، تسلی سے بات، زمان یا عاصر، اس دنیا میں جو مادی حرکتیں. اب میں ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں. پہلے میں نے زمان کی تعریف کی مطلقاً، کیا مقدار حرکت، حقیقتاً مقدار حرکت کا نام ہے زمان یا وقت. اگر مادی حرکت ہے تو وہ عالم زمان سے متعلق. توجہ فرمانے، یہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے، سورج، چاند، سمے، جو کچھ کہکشائیں نظر آ رہی ہیں، جہاں تک وہ تمام حقیقتیں، وہ تمام اجسام، وہ تمام اجرام جنہیں سورج کی روشنی روشن کرتی ہے، وہ سب فزیکل ورلڈ ہے، وہ سب عالم طبیعیات ہے. عالم طبیعیات میں خود گوناگوں حرکتیں ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ زمانہ کب آئے گا جب الیکٹرانک، یہ الیکٹرانک نہیں، الیکٹرانک گھڑی وہ والی جس کی بنیاد الیکٹرونز کے موومنٹ پر ہوگی. الیکٹرونز میں حرکت ہے یا نہیں؟ الیکٹرونز جو ہیں وہ ہر ایٹم میں نیوکلیس کے گرد گردش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو جب گردش ہے تو ان کا اپنا ایک وقت ہے. آپ کے دل کی دھڑکن آپ کی زندگی کا وقت مقرر کر رہی ہے. ہر ایٹم میں اس کے الیکٹران کی گردش اس کی عمر مقرر کر رہی ہے. اب آپ میں سے کسی کی عمر ناپی جائے ایک ایٹم کے اندر گردش کرنے والے الیکٹران کے پیمانے پر، تو آپ کی عمر کا پیمانہ کیا ہوگا؟ جو الیکٹرانز، سب سائنسی باتیں کر رہا ہوں نا، کوئی فکشن تھوڑی بیان کر رہا ہوں آپ سے. اس بحث سے گزرے بغیر بات ہونے سے، چونکہ قرآن مجید نے جھنجھوڑ کے کہا ہے غور کرو، فکر کرو، ہر ایٹم کے اندر جو الیکٹرانز حرکت کر رہے ہیں، ان کی اپنی حرکت، ان کی اپنی دنیا، ان کی اپنی مقدار حرکت. آپ کے دل کی اپنی مقدار حرکت، چاند کی اپنی مقدار حرکت، سورج کی اپنی مقدار حرکت، مریخ کی اپنی مقدار حرکت، مشتری کی اپنی مقدار حرکت، زحل کی اپنی مقدار حرکت، زہرہ کی اپنی مقدار حرکت، یہ تمام اسی عالم میں ہے، عالم عصر میں. کتنی تہ در تہ حرکتیں ہیں اس عالم میں. اب اس کے بعد وعائے دہر آتا ہے. یہاں ہمارے جسم میں تغیر ہوتا ہے, یہ تغیر ناپا جائے گا مقدار حرکت کون سی, جو حصار زمان میں, زمان کے پیمانے پر. وہ تمام مادی تغیرات, وہ تمام مادی چینجز جو یہاں ہو رہی ہیں, وہ تمام مادی موومنٹس جو عالم مادہ میں ہو رہی ہیں, یہ سب اپنی جگہ, یہ سب, یہ موومنٹ, یہ تشکیل دیتی ہے عالم زمان کو. اور یہ بھی کوئی ایبسلوٹ نہیں ہے, یہ بھی ریلیٹو ہے, یعنی آپس میں مختلف نظام آپس میں ایک ریلیٹیوٹی قائم ہے. اسی طرح سے یہ عالم زمان, اب اس کے بعد ہے عالم دہر, جہاں ثابت حقیقتیں وجود رکھتی ہیں, مگر وہ ثابت ہیں اس متغیر کے مقابلے میں, نہ کہ جامد ہیں. جامد ہونا الگ ہے, ثابت ہونا الگ ہے. توجہ رکھیے گا, ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمہ اگر تبدیل ہو جائے تو تصور ختم ہو جاتا ہے, مسخ ہو جاتا ہے. جامد ہونا الگ ہے, ثابت ہونا الگ ہے. جامد ہو اس میں کوئی حرکت ہی نہیں, کوئی زندگی نہیں. جامد ہو جس میں کوئی زندگی نہیں, ثابت وہ جس میں زندگی ہے مگر ٹھہراؤ ہے. ثابت وہ جس میں زندگی ہے لیکن وہ قائم ہے. زندگی ہے مگر قائم ہے, زوال نہیں ہے. ثابت وہ جسے زوال نہ ہو. عالم زمان میں فرق کیا ہے؟ قرآن مجید کس چیز کو گھاٹا کہہ رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن مجید کس چیز کو گھاٹا کہہ رہا ہے؟ یعنی یہاں جتنی دیر بھی رہو گے بالآخر زوال ہے. بالآخر زوال ہے. مگر ایک عالم اور ہے اس کے مقابلے میں جہاں زوال نہیں ہے, جہاں حقیقتیں لا زوال ہیں. اور وہ کون سی جگہ ہے, وہ کون سا عالم ہے؟ وہ ہے عالم دہر, اور اس کے آگے عالم سرمد. کل جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ اسی لیے, تو جب رات آئے اور ڈھل جائے تو یہ ہے زمان, جب رات آئے اور ٹھہر جائے یہ ہے سرمد, یعنی رات آئے اور پھر اسے زوال نہ ہو. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. کہیے کیا تم نے غور کیا, سوچا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر اس رات کو اسی طرح ثابت اور قائم کر دے, کہاں تک؟ قیامت تک. تو پھر کون ہے اس معبود برحق کے علاوہ دوسرا معبود جو تمہارے لیے روشنی لے آئے, ضیاء لے آئے, نور لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اب یہ بحث اب اگر صرف کلمہ با کلمہ تفسیر بیان کرنی ہو تو پھر دوسرے انداز سے گفتگو ہوگی. یہاں یہ بحث قائم ہو جائے گی کہ بات رات کی ہے, اس کی سرمدیت کی ہے, اور پھر یہ ہے کہ کون ہے دوسرا معبود جو روشنی لائے, نور لائے. تو پھر یہ آخر میں ٹکڑا افلا تسمعون کیوں کہا گیا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ یہ سننے کا مسئلہ کہاں سے؟ اور دوسری آیت اسی کے فوراً بعد, قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. یہ بتاؤ, کبھی تم نے غور کیا, کبھی سوچا کہ اگر دن کو اللہ قیامت تک ثابت اور برقرار کر دے تمہارے اوپر, دن ہی طاری ہو جائے, من الہ غیر اللہ، پھر اس اللہ، اس واحد اللہ، اس حق صمد کے علاوہ، اس معبود برحق کے علاوہ کون ہے، کوئی دوسرا معبود ہے جو تمہارے لیے ایسی رات لے آئے جس میں تم سکون سے سو سکو، تسکین پا سکو، بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، اس میں تم سکون پا سکو. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ یہاں پر کلمہ سرمد ہے. سرمد کس لیے آیا؟ سرمد اس لیے آیا کہ اس رات کو اگر اللہ لا زوال بنا دے، ختم نہ ہو، باقی رہے، برقرار رہے، ثابت رہے، تو دو کلموں میں فرق یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ نہیں کہا وہ جمود کا عالم ہے، وہ ثبات کا عالم ہے. عالم ثبات کے معنی کچھ اور ہیں، عالم جمود کے معنی کچھ اور ہیں. انرشیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، جمود کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جمود اس دنیا کی بات ہے، جمود لاحق ہی ہوتا ہے اس دنیا میں، جہاں حرکت ہو مگر حرکت معطل ہو جائے، وہ ہے جمود. اس دنیا میں جمود کا مسئلہ ہے، اس دنیا میں تو جمود باری ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مادہ نہیں، وہاں مادہ نہیں، بلکہ وہاں حیات اپنے خالص ترین شکل میں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں خالص ترین شکل میں؟ کیا اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ بھی قرآن مجید نے کہا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور دار آخرت ہی در حقیقت حیات ہے اگر یہ علم رکھتے ہوں، اگر یہ علم رکھتے ہوں. یعنی حیات کا اطلاق دار آخرت پہ ہوا قرآن مجید. اب دیکھیے قرآن مجید سے کیسا تصور حیات، اور کیسا تصور حرکت، اور کیسا تصور ثبات، اور کیسا تصور زمان وجود میں آ رہا ہے، سامنے آ رہا ہے. خالص علمی بحث ہے، خالص حکیمانہ بحث ہے، خالص فلسفیانہ بحث ہے، خالص سائنسی بحث ہے، لیکن منبر حسینی سے ہو رہی ہے، اور آپ غور سے سماعت فرما رہے ہیں. دنیا دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح دنیا کے یہاں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. ہم بلا سبب تو نہیں کہتے نا کہ اس مدرسے کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کا آنکھیں بند کر کے دہراتے رہنا الگ مکتب کا کام ہے، دل و ذہن کی نگاہیں کھول کر قرآن مجید کو سمجھنا مدرسے حسینی کا کام. وہ جوان، وہ بزرگ جنہوں نے کبھی سائنس کی کتاب نہیں پڑھی ہوگی، وہ انجوائے کر رہے ہیں اس بحث کو، ان کی سمجھ میں آ رہی ہے یہ بحث. کیوں انجوائے کر رہے ہیں؟ عربی نہیں جانتے، فلسفہ نہیں پڑھا، مگر قرآن فطرت کی زبان میں ہے. قرآن فطرت کی زبان میں ہے، قرآن کے حوالے سے زندگی اور حقائق حیات و حقائق کائنات کو سمجھیں گے تو روح وجد کرے گی، اور وہ بھی ہر جگہ نہیں، یہ کیفیت تاری ہوگی، کسی اور خانقاہ میں نہیں، کسی اور ایوان میں نہیں، کسی اور دبستان میں نہیں، یہ فرش عزائے حسین پر کیفیت حاصل ہوتی. یہ جھوٹا ادعا ہے، آئے تو انسان دیکھے تو صحیح، اس میں شب میں کیا کر رہے ہیں؟ کیسی سنگین بحث ہے. یونیورسٹی کی کلاس میں پڑھاتے ہیں تو بچے اونگنے لگتے ہیں، وہ سر پکڑ کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی آج نظریہ حدوث دہری بیان کریں. وہ تو حدوث اور قدم اور دہر اور سرمد اور وعاء اور زمان، یہ کیا کیا چیزیں ہیں. طلبہ یوں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کس طرح مسرور ہیں، کیا آپ بالیدہ طبیعتیں ہیں آپ کی. شاید اس لیے بھی کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ بحث سمجھ لی تو جنت سمجھ میں آئے گا. سے سوال کیا بھائی بزرگ ہیں جن سے توقع نہیں تھی. میں نے کہا بھی کہ آپ سے توقع نہیں تھی کہ سوال کریں گے. انہوں نے کہا کہ صاحب اتنی بڑی کائنات, یہ کہکشائیں, یہ کروڑوں سورج, یہ سب ہمارے سامنے ہیں, بتائیے چاند وہ بتائیے جنت کہاں ہے جہنم کہاں ہے. میں نے کہا آپ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی, اس لیے کہ یہ سب کچھ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ وعائے زمان ہے, یہ جہان عصر ہے, اور یہ وہ جہان ہے وہ عصر ہے جہاں زندگی کو خسارے کا سامنا ہے, جہاں زندگی کو زوال کا سامنا ہے. قانون یہی ہے, یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے, ٹھہرنے کا مقام کہیں اور ہے. جہاں ٹھہرنا ہے وہ ہے عالم دہر اور اس کے بھی ماورا عالم سرمد. یہ سب کلمات قرآن مجید سے گزارش کر رہا ہوں, یہ سب مفاہیم قرآن مجید سے گزارش کر رہا ہوں. البتہ ظاہر ہے کلاس کی گفتگو الگ ہوتی ہے, ممبر کی گفتگو الگ ہوتی ہے. مجھے احساس ہے آج منتظمین نے میرے سامنے گھڑی لگا دی ہے, اس لیے میں اپنے حد سے تجاوز نہیں کروں گا. ایک صلوات پڑھیے مولانا. ظاہر ہے آپ حضرات دور دراز سے تشریف لاتے ہیں, پروردگار آپ کی زندگیوں کو محفوظ رکھے اور اس ملک کو اور اس کے تمام رہنے والے وہ رہنے والوں کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے. اسلام سرفراز ہو, مسلمان سرفراز ہو, اسلام کی طرف سے اور مسلمان کی طرف سے ساری دنیا میں ایک اچھا میسج جائے کہ یہ ملت وہ ہے کہ جس میں ملت ہے, یہ ملت وہ ہے جس میں محبت ہے, یہ ملت وہ ہے جس میں مروت ہے, یہ ملت وہ ہے جس میں اخلاق ہے, یہ ملت وہ ہے جو محمد کی ملت ہے, یہ ملت وہ ہے جو ملت اسلام ہے. یہ میسج جانا چاہیے, نہ کہ اس کے برعکس. خدا آپ سب کو معارف قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرمائے. بہرحال تو یہ بحث بہت ہے, ظاہر ہے کہ میں نے چھیڑی ہے, ختم تھوڑی کی ہے, چھیڑی ہے. اب اس پر ریسرچ کیجیے گا, تحقیق کیجیے گا, سوچیے گا. ٹریلوجی آف ٹائم, تسلی سے زمان کا نظریہ ایک ہے, وعائے زمان وعائے عصر. یہاں خسارے کا سودا, یہاں جو آئے گا اسے وفات پانا ہے, چاہے وہ محمد عربی ہو, سمجھے مسئلہ, چاہے وہ محمد عربی ہو. سر کائنات, علت کائنات, صاحب الاولاد, جن کے دم قدم سے عالم زمان و عالم دہر قائم ہے, جن کے وجود مبارک سے عالم سرمد میں روشنی ہے. اب پھر کہیں گے دیکھا مبالغہ شروع کر دیا, میں پیغمبر کی بات کر رہا ہوں. شمس حقیقت وجود محمد, شمس حقیقت وجود, آفتاب حقیقت وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان, افسوس ہے کہ مسلمان پیغمبر کو نہ سمجھے, افسوس ہے کہ مسلمان پیغمبر کو نہ سمجھے. پیغمبر لا زوال حقیقت, ایک جملہ کہہ دیا تھا گلستان زہرا میں, ابھی تک مجھ تک اعتراض نہیں آیا, میں انتظار میں تھا آئے گا. میں نے کہا تھا یہ ہمیشہ سے, اور وہی میں نے کہا تھا اور سوچ لیا تھا کہ اعتراض آئے گا کہ آپ اللہ بنا دیا نا آپ نے بھی. نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اللہ اللہ ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے, وہ معبود ہے. مگر ایک نقطہ ذہن عالی میں رہے, حدوث کی دو قسمیں ہیں. قسمیں تو اور بھی ہیں منطق و حکمت کی کتابوں میں, مگر دو قسمیں, حدوث, حدوث پیدا ہونا, وجود میں آنا, عالم ایجاد میں آنا. ایک ہے حدوث زمانی, ایک ہے حدوث ذاتی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور, نور مبارک مصطفیٰ حادث ہے, قدیم نہیں ہے, قدیم نہیں ہے, قدیم نہیں ہے. یاد ہو گیا جملہ؟
اللہ کی ذات پاک قدیم ہے، لیکن جب سے اللہ ہے تب سے اس کا نور ہے، جب تک اللہ رہے گا تب تک اس کا نور رہے گا، واضح ہے؟ اور نور اللہ کا نام محمد ہے، ظریف باتیں ہیں، لطیف باتیں ہیں، دقیق باتیں ہیں. کوئی الوہیت کا قائل نہیں ہوئے، ہرگز نہیں، کوئی الوہیت کا تصور نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں، علی مخلوق ہیں، زہرا مخلوق ہیں، حسن حسین مخلوق ہیں، عبد ہیں، مخلوق ہیں، عبد ہیں، مخلوق ہیں، مرزوق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خلق فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی خالق ہے، قدیم ہے، معبود ہے، مگر اس ذات کا نور یہی ہے. جب سے ذات ہے تب سے نور ہے، جب تک ذات رہے گی تب تک نور رہے گا. وہ ذات قدیم ہے بالذات، یہ حادث ہے بالذات، حادث ہے مگر حادث بالذات. زمان کا حدود اور اشیاء پر اطلاق ہوتا ہو تو ہوتا ہو، ان پر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کی زبان سے روایتیں موجود ہیں کہ جب زمان نہ تھا تب بھی ہم موجود تھے. زمان نہ تھا تب بھی تھے، یہ سورج نہ تھا نور مصطفیٰ تھا، چاند نہیں تھا نور مصطفیٰ تھا، زمین نہیں تھی نور مصطفیٰ تھا، کائنات نہیں تھی نور مصطفیٰ تھا. تو اس کا مطلب عالم زمان نہیں تھا مگر نور مصطفیٰ تھا. اسی حقیقت کا ایک سمبولک بیان، ایک استعاراتی بیان اس مشہور حدیث میں ہے جسے سب نے قبول کیا ہے، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. اب سوچنا پڑے گا کہ کس انسان سے خطاب ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا کوئی ایسا لمحہ بھی انسان پر آیا ہے ظرف دہر میں کہ وہ قابل ذکر نہ تھا؟ آدم قابل ذکر نہ تھے، نوح قابل ذکر نہ تھے، ابراہیم قابل ذکر نہ تھے، موسیٰ قابل ذکر نہ تھے، عیسیٰ قابل ذکر نہ تھے، مگر ہم کیا کہیں جب یہ قابل ذکر نہ تھے تو وہ نبی تھے. جب آدم قابل ذکر نہ تھے، نوح قابل ذکر نہ تھے، ابراہیم موسیٰ عیسیٰ قابل ذکر نہ تھے، اس وقت مصطفیٰ نبی تھے. اللہ اکبر. اچھا یہ بحث آئے گی کہ نہیں جب ہم سوچیں گے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ خطاب کس سے ہے؟ دہر کیا ہے؟ پھر اس حدیث کی تفسیر کیسے کریں؟ اس حدیث کی توجیہ کیسے کریں؟ توجہ ہے نا، اسی آیت کے حصار میں گفتگو ہو رہی ہے. یہ ماضی کی بات اور وہ مستقبل کی بات جو میں نے عرض کیا کہ جب تک یہ ٹریلوجی آف ٹائم سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جنت کہاں ہے، دوزخ کہاں ہے. قرآن مجید کی ہی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید نے فرمایا ہے، قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس علم یقین آ جائے تو تم اپنی آنکھوں سے آخرت کو اسی دنیا میں دیکھ سکتے ہو. سنیں سورہ تکاثر پڑھ لیجئے گا جا کے، سورہ کلا لو تعلمون الیقین لترون الجحیم، پڑھیے گا جا کر. عام ترجمہ نگار حق نہیں ادا کر پائیں گے یہ مجھے معلوم ہے، مگر ذوق پیدا کیجیے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، ایک نہیں ایک سے زائد آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان، اس حصار زمان میں رہتے ہوئے انسان، اگر روح اس کی بالیدہ ہو جائے، اگر عقل اس کی خدا شناس ہو جائے، اگر عقل کی تربیت اس کی حق کے اتباع میں ہو. یہ درس کس نے دیا ہے؟ یاد ہے نا یہ جملہ، جوانان عزیز، عقلی بحثیں کرنے والے سنیں، یہ جملہ کسی اور کا نہیں، ابو عبداللہ الحسین کا جملہ ہے. فرمایا ہے لا یکمل العقل الا باتباع الحق، عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کرے. عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی، عقل اپنے کمال تک نہیں پہنچتی. لا یکمل العقل الا باتباع الحق، مگر حق کی پیروی سے. یہ آقا کا جملہ ہے، تو حق کی جس نے پیروی کی، اب حق کو ڈھونڈتے پھرو. اب ڈھونڈو عقل کو، تلاش تو کرو اور حق کو تلاش کرو اور عقل کو کامل کرنے کی فکر کرو. بس طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے اور وقت بھی ہو چکا ہے، اس لیے دو جملوں میں مجلس آج دامن بیان کو سمیٹ لوں گا. ایک تو ایک شاعر کا شعر ہے جو پہلے بھی آپ میری زبان سے سن چکے ہیں، پھر سن لیجیے. حق کی تلاش ہے، حق کی تلاش ہے. سید نواب افسر، افسر نواب افسر لکھنوی کا شعر ہے. خدا ان کو اس شعر کی جزا عطا فرمائے. کہتے ہیں ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں.
حسین ابن علی علیہ السلام، بلند تر سلوار.
یہ شعر اپنی جگہ الہامی شعر ہے، لیکن کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ تو شاعر کا خیال ہے، شاعرانہ مضمون ہے، تو چلیے اسے آپ رد کریں گے تو ہم کہیں گے پھر چلیے رسول سے پوچھیں حق کا، شاعر کی بات نہ سنیں. لیکن یہ کوئی اور شاعر نہیں، شاعر اہل بیت ہے. چلیے ٹھیک ہے، آپ کو شاعر کی بات پسند نہیں آئی، چلیے رسول سے پوچھیں، کہیں ایسا کوئی نام نہ آ جائے کہ وہاں بھی آپ کو تامل ہو. رسول سے پوچھیں کہ حق کیا ہے، کس چیز کی پیروی کریں. مولا نے تو یہ کہا، امام حسین نے کہا کہ عقل اس وقت تک کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کرے. پیغمبر کے پاس جاؤ گے تو وہ عظیم شخصیت ہے نا، تو وہ اس عظیم مرکز کی طرف توجہ دلا دیں گے کہ حق بھی جس کی پیروی کرتا ہے. حدیث پیغمبر ہے، حدیث پیغمبر میرا خطیبانہ جملہ نہیں ہے، کسی شاعر کا مصرع نہیں ہے، حدیث پیغمبر ہے. علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیثما دار علی، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں. بہت اچھا نعرہ ہے، مجھے پسند ہے علی حق، یہ نعرہ مجھے پسند ہے. دو ہی نعرے مجھے پسند ہیں، علی حق اس لیے کہ علی حق ہے، علی اللہ نہ کہیے گا. خدا کا خوف کیجیے اور علی کا اس سے زیادہ خوف کیجیے. علی نے بڑے بڑے ضدی کافروں کو کاٹ ڈالا, آپ کس فکر میں ہیں؟ علی اللہ نہیں, علی رب نہیں, علی حق ہے, حق علی ہے, علی حق ہے. وہ حق ذات حق سبحانہ و تعالی جدا. اللہ سبحانہ و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے حق بے شک, لیکن جس سیاق و سباق میں حدیث پیغمبر میں حق ہے وہ حق علی کے ساتھ ہے. علی اس حق کا مجسمہ ہے, علی اس حق کا پیکر ہے, وہ حق علی کا تابع فرمان ہے, وہ حق علی کا نقش قدم ڈھونڈتا رہے. اس لیے علی حق ہے. بس بس اب بس ایک فقرے میں طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. میں نے کہا دو ہی فقرے مجھے, دو ہی نعرے مجھے عزیز ہیں, دل سے عزیز ہیں. ایک علی حق, ایک لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین,
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
اللہ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ پورے وجود سے اور سچے دل سے کہیں لبیک یا حسین. اس لیے کہ اب بھی شخص علم الیقین اسے حاصل ہو تو اس جگہ رہتے ہوئے وہ آخرت کے مناظر دیکھ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے نا, لیکن تجربہ اس آیت کا کہاں ہوا؟ کربلا میں, شب عاشور. اب کوئی کہے گا مبالغہ ہے, یہ مبالغہ ہے, یہ افسانہ ہے, یہ داستان ہے. قرآن کی اس آیت کو سمجھ نہیں سکتے اگر شب عاشور کو نہیں سمجھتے. بے عاشور جب آقا نے تمام اپنے اعوان و انصار سے کہا کہ اس رات کو اپنے لیے مرکب بنا لو, چلے جاؤ, یہ صرف ہمارے خون کے پیاسے ہیں, یہ دشمن صرف میرے خون کے پیاسے ہیں, تم جا سکتے ہو, تمہیں کوئی روکے گا نہیں, اور اگر شرمندگی محسوس کرتے ہو تو ہمارے بچوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو, انہیں بھی لے کے چلے جاؤ, صرف مجھے چھوڑ دو, تنہا چھوڑ دو. اصحاب بفر گئے, جوش آ گیا. اور آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کسے جوش آیا تھا؟ سب سے پہلے ابو الفضل العباس. ہماری جانیں فدا ہو جائیں علی کے اس شعر پر. مولا امیر المومنین کا یہ شعر, نا خدائے وفا, خدائے وفا, ابو الفضل العباس تڑپ گئے, اٹھے, کہا ابو عبداللہ کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ آپ کے بعد زندگی میں کیا لطف ہے؟ ابو الفضل العباس پر کبھی زندگی رہی تو مکمل انہی پہ تقریر ہوگی, انہی پہ گفتگو ہوگی. جناب ابو الفضل العباس کے خطبے, جناب ابو الفضل العباس کے اشعار, جناب ابو الفضل العباس کے کا مقام علمی, مقام عرفانی. حضرت نے تقریر فرمائی اور حضرت کے بعد پھر اصحاب اٹھے. اور کیا اصحاب تھے, کیا اصحاب تھے. بس حضرت اور حضرت کے اصحاب کے تعلق سے میں آپ سے اجازت ہے کہ اپنے ہی دو مصرے مرزا دبیر کی زبین میں عرض کر رہا ہوں. کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب, کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب کیا عبادت شب عاشور سحر ہونے تک, کیا عبادت شب عاشور سحر ہونے تک. کیا اصحاب تھے, کیا امام اور کیا مقتدی. ایک ایک نے اٹھ کے تقریریں کی, آقا آپ کے بعد ہم رہنا نہیں چاہتے اس دنیا میں. یہ لفظے ہیں, یہ لفظے ہیں, کہتے ہیں اگر ہمیں 70 بار جلایا جائے, 70 بار ہمیں آپ کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے, تب بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں. وہ تو اصحاب کربلا تھے جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, مگر ہاں ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اے اصحاب حسینی ہمارا آپ کو سلام. ہم بھی ایسے جوانوں کو دیکھتے ہیں, ایسے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں, ایسی ماؤں کو دیکھتے ہیں کہ دنیا ہمارے اوپر گولیاں برسا رہی ہیں, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے پھر بھی جلوس عزائے حسین میں شریک ہوتے ہیں. دنیا ہمارے در پہ آزار ہے, مگر مجلسوں کا اجتماع کم نہیں ہوتا, کم نہیں ہوگا, یہ کبھی کم نہیں ہوگا. باطل سن لے مایوسی اس کا مقدر ہے, یہ حق کی مجلسیں کبھی کم نہیں ہوں گی, ان کی رونق کبھی کم نہیں ہوگی. یہ گونج ہے اصحاب حسینی کی آواز کے کلمات کی, کہتے ہیں آقا 70 بار ہمیں زندگی ملے, 70 بار ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے, تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد امام نے کہا اچھا تمہارا یہ جذبہ ہے, تو پھر دیکھو تمہارے مقامات کیا. دیکھیے یہ فضائل سے مسائل تک گفتگو مربوط ہے نا. عالم زمان میں رہتے ہوئے, عالم عصر میں رہتے ہوئے, عالم دہر و عالم سرمد کی سیر کرائی جا رہی ہے, دیکھو اپنے جنت میں مقامات دیکھ لو. حبیب یہ تمہاری منزل ہے, زہیر یہ تمہارا مقام ہے, بریر یہ تمہارا مقام ہے. اللہ اکبر, سب نے اپنے اپنے مقامات اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھے, اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ حقائق ہیں. بس گفتگو ختم ہو گئی. یہ شبیں بطور خاص ذکر سید سجاد کے لیے, خدا آپ حضرات کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. بس آپ کو زیادہ پڑھنے کی تاب نہیں ہے, بالکل آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے, طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن دو جملے, صرف دو جملوں کی زحمت ہے, اور اب یہ جملے سر پہ امامہ رکھ کے میں ادا نہیں کر سکتا. میں گزشتہ کئی شبوں سے ذکر کر رہا ہوں کہ آقا سید سجاد کی مصیبتوں کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, میں کبھی نہ فضائل میں مبالغہ کرتا ہوں نہ مصائب میں. پھر میری جو عادت ہے, میں پوری پوری روایتیں بھی نہیں پڑھتا, تاکہ کسی اعتبار سے کوئی ایسی بات نہ کہی جائے کہ یہ روایت ضعیف تھی اور وہ روایت ضعیف تھی. میں تو نفس سے واقعہ نقل کر دیتا ہوں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں. سید سجاد کے مصائب آقا نے کتنے صدمے برداشت کیے ہیں, کتنے صدمے برداشت کیے ہیں آقا نے, کتنے صدمے برداشت کیے ہیں آقا نے. میں کیسے عرض کروں, روزے عاشورہ سے میں پہلے جملے کہہ لوں جو کہہ چکا ہوں, تاکہ نیا جملہ زبان سے ادا کرنے کی سکت پیدا ہو جائے. سب آپ کے ذہنوں میں, سارے مصائب آپ کے ذہنوں میں, سارے واقعات آپ کے ذہنوں میں, صرف تذکرہ کرنا ہے تاکہ حق گریے کا ادا ہو سکے. صرف تذکرہ کرنا ہے, کسی کمزور مقتل سے نہیں, کسی کمزور مقتل سے نہیں, کسی مرثیے کی کتاب سے نہیں, تاریخ میں جو لکھے ہوئے جملے بس وہ. میں نے 2-3 شب پہلے عرض کیا تھا کہ جوان بھتیجا بوڑھی پھوپھی کے لیے سہارا بنتا ہے, لیکن یہاں امام کو صدمہ برداشت کرنا پڑا, پھوپھی سے بار بار سہارا لینا پڑا, پھوپھی سے بار بار سہارا لینا پڑا. پھوپھی نے سہارا دیا ہے خیمے سے نکالتے وقت, بلکہ اس سے پہلے جب آقا سرحانے آئے اس وقت سہارا دیا, جب سر مبارک سید الشہداء نو کے نیزہ پہ بلند ہوا
اللہ اس کو سہارا دیا اجرکم علی اللہ. جب خیموں میں آگ لگی اس کو سہارا دیا, جب آقا کی نظر اپنے بابا کے پامال لاشے پہ پڑی اس کو سہارا دیا. لیکن آقا کو کیا کیا دیکھنا پڑا, جب آقا کوفے میں تھے تو آقا کو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا پڑا کہ مخمور حاکم وقت تخت پر ہے, آقا کا سر تشت طلا میں زیر تخت ہے اور ایک چھڑی لے کر وہ آقا کے لب و دندان سے بے ادبی کر رہا ہے. سید سجاد دیکھ رہے ہیں, یہ منظر سید سجاد کو دو مرتبہ دیکھنا پڑا, کوفے میں بھی اور شام میں بھی, اور سر مبارک سید الشہداء سے بے ادبی ہو رہی ہے. ایک مرتبہ امام نے اپنی آنکھیں بند کر لی, لیکن دربار میں موجود صحابی اٹھا, اس نے کہا او یزید یہ چھڑی ہٹا